پیر 6 اپریل کے سہربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ پاکستان سعودی درخواست پر اپنی فوج یمن کے خلاف سعودیوں کے لیے بھیجے یا نہ بھیجے، مشترکہ پارلیمانی اجلاس میں گرما گرم بحث۔
ہمارے فوج انگیج نہ بھی ہوتا، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرنا؟ کیا ہم کوئی کرائے کے فوجی تو نہیں ہے؟
فوج کے جانے یا نہ جانے کا موضوع تفصیل کے ساتھ عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس سے خطاب میں تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت نے یمن کی جنگ میں پاکستان سے بری، بحری اور فضائی تعاون کی امید ظاہر کی ہے۔ اجلاس سے خطاب میں پالیسی بیان دیتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک بار پھر اس حکومتی عزم کو دہرایا کہ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں پاکستان اس کا ساتھ دے گا۔
شاید ہی تاریخ میں کبھی اتنی ضرورت ہو جتنی اس وقت اتحاد کی مسلم امہ کو جو ہے اس وقت ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی حکومت، میاں نواز شریف اس میں بھرپور کردار ادا کریں گے، اور جو بھی اس ہاؤس سے ایوالو ہوگا وہ پاکستانی عوام کی خواہشات کا مظہر ہوگا۔ لیکن آخر میں میں ایک دفعہ پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلیج ہے، اگر ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بھی اپنا وعدہ ایفا کرے گا۔
پاکستان کی پارلیمان کا یہ مشترک اجلاس ابھی بھی جاری ہے، اور اس وقت اس میں مہینوں بعد پارلیمان کی اجلاس میں شرکت ہونے والی حزب اختلاف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور رکن قومی اسمبلی خورشید شاہ کا خطاب جاری ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اندیا دیا ہے کہ یمن کی جنگ سے متعلق یہ پالیسی اجلاس 4 روز تک جاری رہے گا۔ پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں ایک اسکول کے قریب ہونے والے ریموٹ کنٹرول بم دھماکے میں لیویز فورس کے ایک اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ حملے کی ذمہ داری کل عدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان نے قبول کی ہے۔ یمن کے ساحلی شہر عدن کے ارد گرد صدر منصور ہادی اور حوثی باغیوں کے درمیان لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب یمن میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ تفصیل سنیے ذیشان حیدر سے۔
یمن کی حکومتی فورسز کو سعودی عرب اور اس کے اتحادی ملکوں کی حمایت حاصل ہے، اور ان کے جنگی جہازوں نے عدن کے مضافات میں باغیوں کے ٹھکانوں پر گولہ باری کی ہے۔ دوسری جانب یمن میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ بہت سی جگہوں پر بجلی منقطع ہے اور خوراک کی فراہمی بری طرح متاثر ہے۔ یمن میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال کو بہتر بنانے میں مدد کے لیے آج طبی سامان اور امدادی کارکنوں کے وہاں جانے کا امکان ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ انہیں سعودی اتحاد کی جانب سے یمن میں داخلے کی اجازت مل گئی ہے۔
کینیا کی فضائیہ نے صومالیہ میں سرگرم شدت پسند تنظیم الشباب کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بمباری کی ہے۔ تفصیل سنیے سنا گلزار سے۔
کینیائی فضائیہ کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ جیڈو کے خطے میں الشباب کے 2 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اس سے قبل کینیا کی حکومت نے اپنی سیکیورٹی فورسز پر لگائے گئے الزامات کا دفاع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ گریسا یونیورسٹی میں الشباب کے حملے کے وقت انہوں نے بہت سست رفتاری کے ساتھ کارروائی شروع کی۔ حال ہی میں ہونے والے اس حملے میں 150 کے قریب افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ کینیا کے نائب صدر ولیم روٹو کا کہنا ہے کہ حملے کے 1 گھنٹے بعد سب سے پہلے پولیس پہنچی تھی۔
انڈونیشیا کی ایک عدالت نے 2 سزا یافتہ آسٹریلوی منشیات کے اسمگلرز کی طرف سے ان کی سزائے موت کے خلاف ایک آخری اپیل بھی مسترد کر دی ہے۔ ججوں نے فیصلہ دیا ہے کہ ملزمان اینڈریو چن اور مایورن سوکو مارن کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ صدر جوکو ودودو کی جانب سے معافی نہ دینے کے فیصلے کو چیلنج کریں۔ یہ دونوں ملزمان ان 9 افراد پر مشتمل گروپ کا حصہ تھے جو سن 2005 میں بالی میں ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ ترکی میں ایک بائیں بازو کے شدت پسند دھڑے کی جانب سے ایک وکیل استغاثہ کو مخفی بنائے جانے کی تصویر پچھلے ہفتے انٹرنیٹ پر شائع ہونے کے بعد حکام نے ملک میں انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ یہ وکیل استغاثہ محاصرہ ختم کرانے کے لیے کیے گئے آپریشن کے دوران ہلاک ہو گئے تھے۔ اطلاعات ہیں کہ ملک میں سماجی رابطوں کی ویب سائٹس ٹویٹر، فیس بک اور ویڈیو ویب سائٹ یوٹیوب بلاک ہیں۔ بنگلہ دیش کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے ایک طوفانی سلسلے نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جس کے سبب اب تک کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ سرکاری اہلکاروں کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں گھر ملیا میٹ ہو گئے ہیں، ان کی دیواریں گر گئی ہیں اور درخت زمین سے اکھڑ گئے ہیں۔ بچوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کام کرنے والے بین الاقوامی امدادی ادارے سیو دا چلڈرن کا کہنا ہے کہ مناسب حفاظتی اقدامات کی کمی کی وجہ سے چین کے بورڈنگ سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کو جنسی اور جسمانی تشدد کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ چین کے بورڈنگ سکولوں میں 30 کروڑ بچے زیر تعلیم ہیں، جن میں بیشتر کی عمر 5 سال ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں۔ پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے۔ دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے۔ اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی۔
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا آج کا بڑا موضوع، پاکستان کے لیے یہ طے کرنا ہے کہ وہ اپنی فوج سعودی عرب کی حمایت میں یمن کے خلاف بھیجے یا نہ بھیجے۔ پارلیمان کا اجلاس، اس میں رکاوٹیں، پارلیمان کا اجلاس، شکوے شکایتیں، اور پاکستان کی مجبوریاں اور افادیت کس چیز میں ہیں، اس سب کا ذکر ایک ایک کر کے۔ خبروں میں آپ نے سنا کہ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں تصدیق کی کہ سعودی حکومت نے یمنی جنگ میں پاکستان سے بری، بحری اور فضائی تعاون ملنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ یمن کے تنازع میں پاکستانی مدد سے متعلق قومی فیصلہ کرنے کے لیے وزیر اعظم نے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس طلب کیا ہے۔ اسلام آباد سے ارم عباسی۔
آج جب پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس شروع ہوا تو ملک کے وزیر اعظم میاں نواز شریف اجلاس میں موجود نہیں تھے، جس پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے اجلاس کو چند گھنٹوں کے لیے مخر کرنے کی تجویز دی۔ آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں پالیسی بیان دیتے ہوئے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے حکومت کے اس عزم کو دہرایا کہ سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرے کی صورت میں پاکستان اس کا ساتھ دے گا اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ اس معاملے پر وزیر اعظم نے فوج اور کابینہ کے ساتھ اہم ملاقاتیں کی۔ انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب نے اپنی علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے پاکستان کے عزم کی تعریف کی، لیکن ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ سعودی حکومت نے گزشتہ دنوں میں اس امید اور ضرورت کا اظہار کیا کہ پاکستان یمن کی جنگ میں سعودی اتحاد کا حصہ بنے۔
اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ سعودی عربیہ کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کا دفاع جو ہے وہ پاکستان کا ایک پلج ہے۔
انہوں نے کہا کہ ایئر کرافٹ، بحری جہازوں اور زمینی فوجی دستوں، ان تینوں چیزوں کے لیے پچھلے 12 سے 13 روز میں سعودی عرب نے اپنی ضرورت سے آگاہ کیا۔
جو وزٹ جس ڈیلیگیشن کو میں لے کے گیا تھا اس میں انہوں نے نیول ویسلز اور ایئر کرافٹ کا بھی ذکر کیا، اعادہ کیا اس اپنی ضرورت کا۔
اجلاس کے آغاز پر اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ نے اسپیکر اسمبلی سے درخواست کی کہ وزیر اعظم کی آمد تک اجلاس کو مخر کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ یمنی جنگ میں پاکستان کے کردار سے متعلق اہم اجلاس میں وزیر اعظم کی شمولیت بہت ضروری ہے۔ اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان نے مشترکہ اجلاس میں شرکت دیر سے کی۔ ابتدا میں وزیر دفاع اور وزیر خزانہ نے یہ کہہ کر اجلاس جاری رکھنے کی کوشش کی کہ وزیر اعظم سری لنکن صدر کے ساتھ ملاقات اور دہرانے میں مصروف ہیں اور یمنی جنگ میں پاکستان کے کردار سے متعلق حتمی فیصلہ وزیر اعظم کی موجودگی میں ہی ہوگا، لیکن اپوزیشن کے اصرار پر پالیسی بیان جاری ہونے کے بعد پارلیمنٹ کا اجلاس شام 5 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ پارلیمان کا مشترکہ اجلاس جب شروع ہوا تو پاکستان تحریک انصاف کی اسمبلیوں میں واپسی پر حکومتی اور اپوزیشن اراکین نے شدید نعرہ بازی کی۔ یمن کی صورتحال پر پاکستانی پارلیمان کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔ حکومت کے مطابق 172,000 فوجی اس وقت پاکستان کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ ایسے میں کیا ملک کے پاس اتنی فوجی قوت ہے کہ وہ کوئی اور محاذ لڑے؟ اس سلسلے میں بی بی سی سے بات کرتے ہوئے سرحدوں کے وفاقی وزیر جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ نے کہا،
کیپیسٹی آپ چھوڑ دیجئے، کیپیسٹی ہمارے اللہ تعالیٰ نے بہت کیپیسٹی دی ہے، بے شمار چیزیں ٹیکنیکل جو آپ کی سمجھ میں نہیں آنے والی ہے، ٹھیک ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ فوج بھیجا جائے، اگر کسی دوست کی مدد کی جانی ہو بے شمار طریقے مدد کرنے کے۔
لیکن اے این پی کے زاہد خان ان سے متفق نہیں۔
ایک تو ہمارے ابھی کیپیسٹی ہے ہی نہیں، لیکن کیپیسٹی کے علاوہ اگر ہماری کیپیسٹی ہوتی بھی ہمارے فوج وہ انگیج نہ بھی ہوتا، ہمیں کیا ضرورت ہے دوسرے ملکوں کے معاملات میں مداخلت کرنا؟ کیا ہم کوئی کرائے کے فوجی تو نہیں ہے؟
پاکستان پر طویل عرصے تک حکمرانی کرنے والی پاکستانی فوج بھی سعودی حکام کے قریب سمجھی جاتی ہے، اس لیے بعض ماہرین کے بقول ان کی رائے کے بغیر فیصلہ مشکل ہے، مگر وہ بظاہر اس مسئلے سے خود کو دور رکھنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ سعودی درخواست پر یمنی تنازع میں پاکستان کیا کردار ادا کرے، اس پر پارلیمان میں بحث ابھی جاری ہے۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
سوال یہ ہے کہ پاکستان کی فوج کی ممکنہ سوچ کیا ہے؟ یہ سوال میں نے عسکری امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد سے کیا۔
وہ اس بات پہ میرے خیال میں ان کی سوچ ہوگی وہ یہ ہوگی کہ سعودی عرب سے جو ہمارے تعلقات ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں، کیونکہ پاکستان فوج کو ہتھیاروں کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، ان کو پاکستان کی معیشت کے ساتھ بھی بہت دلچسپی ہے کہ یہ کسی ایسے سطح پہ نہ پہنچ جائے کہ جدھر وہ فوج کو تنخواہیں بھی نہ دے سکے، اس میں سعودی عرب بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ تو ان کی یہ سوچ ہوگی کہ کچھ نہ کچھ ہمیں رد عمل تو ظاہر کرنا ہوگا، وہ بھی مثبت ہوگا۔ میرے خیال میں وہ یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ یمن کے اندر داخل ہوں، لیکن ایک علامتی طور پہ کچھ نہ کچھ فوج جو ہے وہ سعودی عرب کی جو جنوبی وہ ہے صوبہ ہے، اس کے اندر کچھ فوج تعینات کی جا سکتی ہے، اس پہ یہ میرے خیال میں راضی ہیں اور وہاں پر کچھ نہ کچھ یہ بھیجیں گے۔
اچھا، سعودی عرب جیسے کہ آپ نے خود کہا ہتھیاروں سے لے کر کے پاکستانی معیشت تک میں دلچسپی رکھتی ہے، وہ ہر ہر جگہ پر کام آئی ہے، تو انہوں نے تو وہ مانگا ہے، آپ کی پارلیمنٹ بحث کر رہی ہے، تو کیا ہوگا؟ کیا
وہ تو جو مرضی مانگے یہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے اپنے کچھ اور ترجیحات ہیں، ہمارے بارڈر کے اوپر ایک ہمسایہ ملک ہے، اس کے ساتھ تعلقات بھی پاکستان کو مد نظر رکھنے ہوں گے، تو میرے خیال میں فوج چلی جائے گی۔ جیسے آپ نے دیکھا جب ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی شروع ہو گئی تھی 1979 میں، 82 میں پاکستان کی ایک دستہ گیا تھا جس میں میں بھی شامل تھا، اور ہم جا کے وہاں پر اسٹیشن ہو گئے تھے، ہم نے کوئی براہ راست جو ایران عراق لڑائی تھی یا سعودی عراقی سرحد کی طرف بھی ہم نہیں تھے، ہم تبوک میں تھے۔ تو میرے خیال میں وہ پاکستان کے لیے بڑی پیچیدگیاں پیدا کرے گا اگر ہم کسی اور ملک میں سعودی ایمز اور آبجیکٹیوز یا ان کے جو اہداف ہیں ان کے اصول کے لیے ہم کسی اور ملک میں جا کے مداخلت کریں، میرے خیال میں یہ نہیں ہوگا۔
چلیں، یہ تو ہوئے مسائل، یہ تو ہوئی پیچیدگیاں، لیکن ذرا مفادات پر آئیں، اگر جانے کا فیصلہ کیا جائے تو کون کون سے ایسے مفادات ہیں جو فوج کے پیش نظر ہوں گے یا ہونے چاہیے کہ ہاں یار اس میں تو ہمارا مفاد ہے، ہمیں فوراً جانا چاہیے؟
دیکھیں جی، یہ ابھی یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جو پاکستان تقریباً $5 بلین کے 8 آپ دوزے خرید رہا ہے چین سے، ان میں بھی امداد آ رہی ہے، پاکستان کی معیشت جو جب انہوں نے سنبھالا، نواز شریف صاحب نے حکومت سنبھالی، تو اس وقت ہمارا جو یہ تھا ڈالر کے ساتھ جو روپے کی قیمت تھی وہ بڑی سپیڈ سے گر رہی تھی، وہ جب تک وہ 1.5 بلین کا جو ایک آیا براہ راست کیش آیا، اس سے ہاں تحفہ جو بھی اسے کہیں وہ آیا، اس سے پاکستان کا جو روپیہ تھا وہ مستحکم ہو گیا، سٹیبلائز ہو گیا، ابھی تک سٹیبلائزڈ ہے۔ تو یہ ہے، اس طرح F-16 جو دوسری کھیپ F-16 کی تھی جو پاکستان نے آرڈر کی تھی جو نہیں ملے پاکستان کو جب پریسلر امینڈمنٹ لگ گیا تھا، اس کی پیمنٹ بھی سعودی عربیہ نے کی تھی۔
ذرا اس پہ غور کیجیے، پاکستان میں فوج ایک ایسی جنگ میں ملوث ہے جو سرحدوں سے لے کر شہروں کے اندر تک چلی آئی ہے، ایسے میں جانے کا فیصلہ، آپ نے خود ایک لفظ استعمال کیا دانش مندانہ، کیا وہ دانش مندانہ ہوگا؟ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے، آیا اتنی استعداد ہے کہ وہ جا سکیں یا اندرونی جنگ متاثر ہو سکتی ہے؟ دیکھا آپ نے، میں نے تین پہلو اس کے رکھے، جواب بتاؤ ایک ایک کر کے دے رہے،
جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پر سے اف یو آسک می تو پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے،
ٹھیک ہے،
لیکن پاکستان کی مجبوریاں بڑی ہیں،
ٹھیک،
ہم شاہ خرچ ہیں، ہم اپنے چادر کے ساتھ پاؤں نہیں پھیلاتے ہیں، ہم نے دشمن جو پالے ہوئے ہیں وہ ہمارے سے جو ہے 10-10 گنا بڑے ہیں، تو جب ان کے ساتھ آپ مقابلہ کریں گے تو پھر ایک بیرونی وہ تحفے تو چاہیے ہوتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے پھر آپ کو آپ کی وہ آپ کی پالیسی کے اوپر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی فری لنچ تو نہیں دیتا نا, کوئی ہر ایک آدمی جب وہ پیسہ دیتا ہے تو اس کی ایک ایک سینٹ کا جواب وہ واپس مانگتا ہے. تو پاکستان کی وہ جو مجبوریاں آ جاتی ہیں نا وہ آڑے آ جاتی ہیں, اور پھر آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر میں کیا دانشمندانہ فیصلہ کروں. اچھا دوسرا آپ نے کہا کہ جو جنگ ہو رہی ہے کیا
اندرونی جنگ
افواج جو ہے اندرونی جنگ جو ہے اس میں سے توجہ ہٹا کے تو کسی اور جگہ پہ, ابھی میرے خیال میں کہ ہم کتنی فوج اسپیئر کر سکتے ہیں؟ میرے خیال میں ایک آدھ آرمڈ بریگیڈ جو ہے نا وہ ہم فارغ کر سکتے ہیں جو سعودی عرب جا سکے.
کیا خیال ہے پاکستان کے لیے کیسی صورتحال نہیں آ گئی کہ گلے کی ہڈی ہے, نہ نگلتے بن رہی ہے نہ اگلتے بن رہی ہے؟
جی بالکل آپ نے صحیح فرمایا, بہت مشکل فیصلہ ہے, اس کے بڑے دور رس اثرات ہوں گے. موجودہ حالات میں منفی اثرات تو آئیں گے لیکن ان کو کم سے کم کیا جائے.
تجزیہ کر رہے تھے ریٹائرڈ بریگیڈیئر سعد محمد. میں نے پشاور یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز ڈپارٹمنٹ سے وابستہ پروفیسر حسین سہروردی سے بھی بات کی اور جاننا چاہا کہ پاکستانی حکومت بظاہر فوج بھیجنے پہ اتنی مصر کیوں ہیں, کیونکہ وہاں یمن میں تو لڑائی قبائلوں کے درمیان ہے نا, وہ معاشی عدم مساوات کے سلسلے میں, تو اس کو کیسے دیکھا جائے؟
اچھا پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ سعودی اور پاکستان کے درمیان تعلقات کچھ امداد کی بنیاد پر زیادہ ہیں, یعنی کبھی ہمیں سستا تیل مل جاتا ہے کبھی مفت تیل مل جاتا ہے. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے لحاظ سے خاص طور پہ یہ جنگ شروع ہوئی ہے تو اس میں ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے, اور وہ ہے جو پاکستان میں حکمران خاندان ہے یعنی شریف برادران, ان کے ذاتی تعلقات اتنے گہرے ہیں کہ ایسے وقت پر وہ دوستی نبھانا جو ہے وہ ضروری ہو گیا ہے, خاندانی لحاظ سے بھی, دوستی کے لحاظ سے بھی, اور اس لحاظ سے بھی جبکہ جنرل مشرف جو ہیں وہ یہاں پر انہوں نے غدائی کا کیس شریف برادران کے خلاف چلایا ہوا تھا, اور ہم یہ ڈر رہے تھے کہ پاکستان میں شاید ایک دوسرا وزیر اعظم جو ہے وہ بھی اس کو بھی تخت تاج پر لٹکا دیا جائے گا. تو اس وقت بھی سعودی شاہی خاندان جو تھا اس نے یہاں سے جو ان کو بچایا اور نکال کر لے گئے تھے. تو تیسرا بڑا اہم فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ اگر سعودیہ نے ہم سے مانگی ہے امداد اور ہم اسے امداد نہیں دیتے, تو پھر جو پاکستان کی لاکھوں کی تعداد میں تارکین وطن وہاں پر جو کام کر رہے ہیں کس نہ کسی صورت میں نزلہ وہاں بھی گرے گا. اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ سزا کے طور پر ان کو نکال دیتا تو یہ ایک نیا جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ ایک نئی جو ہے درد سر ہمارے جو آ جائے گا کہ جی وہ تمام کے تمام بے روزگار ہو جائیں گے اور یہاں آ جائیں گے.
تو ایسے میں پارلیمان, ملکی سیاسی جماعتیں, رائے عامہ, یہ سب کیا نظر انداز کیے جائیں گے؟ اس لیے کہ ایک رائے تو یہ ابھر کے آ رہی ہے کہ پاکستان کو فریق نہیں بلکہ ثالث بننا چاہیے.
دیکھیے آپ نے تین جو ہے مکتب فکر پاکستان میں ذکر کیے, میں تینوں کے ایک ایک لے لیتا ہوں. سب سے پہلے تو حکمران طبقہ ہے, دوسرے آپ نے کہا مذہبی جماعتیں, اور تیسری بات آپ نے کہی سول سوسائٹی کی. سول سوسائٹی واحد وہ سیکشن ہے پاکستان کی معاشرے کا جو کہ اس وقت اس جنگ میں بالکل پڑھنے کو تیار نہیں ہے اور اپنے آپ کو دور رکھنے کی کوشش کر رہا ہے, اور وہ مسلسل مختلف جلسے جلوس نکل رہے ہیں پاکستان میں جن میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں, یہ جنگ نہیں ہے, یہ آپس کی دو پڑوسی ملکوں کی جنگ ہے, بلکہ وہ جنگ بھی نہیں ہے, بلکہ ایک ملک میں جو ہے وہ حکومت ختم ہو گئی ہے اور اس کے اوپر جو ہے پھر اس کو ریسٹیبلش کرنے کے لیے جو ہے وہ جو ایلائز ہیں گلف کوآپریشن کونسل جسے کہتے ہیں وہ اٹیک کر رہے ہیں. تو وہ تو کر رہے تھے, سعودی حکومت کسی صورت میں بھی اس وقت کسی خطرے میں یا نرغے میں نہیں ہے, لہٰذا ہمیں اس جنگ میں کودنا نہیں چاہیے. دوسری جو ہے وہ مذہبی جماعتیں ہیں, تو آپ دیکھیے پاکستان میں مذہبی جماعتیں دو تین کے علاوہ تمام جو ہیں وہ دیوبندی اسکول آف تھاٹ سے, مکتب فکر سے ہیں, یا پھر وہ اہل حدیث, یا اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ وہابی اسکول آف تھاٹ سے جو ہے ان کا تعلق ہے. تو یہ تینوں میں اختلاف تو ہے, تینوں مختلف تو ہیں, لیکن اگر دیکھیں تو ایونچولی یعنی آخر میں آتے ہوئے تینوں کا جو منبع ہے وہ ایک ہی ہے. تو مذہبی جماعتیں زیادہ تر مجھے لگ رہا ہے کہ وہ اسی طرح کی ہیں کہ وہ سعودی عربیہ کو جو ہے وہ سپورٹ کریں گی. ہاں البتہ کچھ جو فرقہ وارانہ جماعتیں ہو گئیں یا کچھ جو باقی ہو گئیں اس طریقے کی, وہ اپنے آپ کو جو ہے علیحدہ کیے ہیں اور وہ اس سے اختلاف کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ ہم کسی صورت میں جنگ میں نہ جائیں. جہاں تک آپ نے پارلیمان کی بات کی یعنی پولیٹیکل پارٹیز کی بات کی, تو سیاسی جماعتیں اس وقت وتھ ایکسیپشن آف ڈیٹ دو جماعتوں کے جو کہ بہت مضبوط اور پاورفل ہیں اور جو حکمرانی کر رہی ہیں, تمام جماعتیں جو ہیں وہ اپنے جو سیکولر جماعتیں وہ اپنے آپ کو بالکل دور رکھے ہوئے ہیں, وہ نہیں چاہتی کہ اس جنگ میں جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی انوالو ہوں.
ذرا دہشت گردی کے خلاف جنگ کو دیکھیے، اس میں پاکستان اس وقت بظاہر تن تنہا ہے. پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی اور فرقہ واریت کو فروغ دینے والے گروپوں کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ انہیں سعودی عرب سمیت عرب ملکوں سے مالی امداد ملتی ہے. تو یہ تو گھر کے اندر چلے آنے والی اور گھر کو کمزور کرنے والی باتیں ہو گئیں نا.
بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. دیکھیے یہ تو جب وہ سپورٹ کر رہے ہیں تو کیا پاکستان کی حکومت دھنیا گھونٹ کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہے بالکل ٹھنڈی ماٹی؟ کیا ان کو اندازہ نہیں ہو رہا ہے؟ یعنی ایک طرف سے عجم جو ہے پاکستان میں سپورٹ کر رہا ہے کچھ لوگوں کو فرقہ واریت میں، دوسری طرف سے عرب جو ہے فرقہ واریت کو ہوا دیتے ہوئے یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارے ملک کو ان لوگوں نے جو ہے ایک میدان جنگ بنایا ہوا ہے. یہ جو پراکسی وار پاکستان میں چل رہی ہے کسی بھی طریقے سے اس کو روکا جائے، فرقہ وارانہ لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں. دوسرا جو ہے وہ یہ بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں یا افغانستان میں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، بہرحال ان کی جو فکری جو ان کا جو ٹلٹ ہے وہ تو وہاں بھی اسکول آف تھاٹ کی طرف ہے. اور اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر سعودی حکومت یا تو سعودی حکومت کہیں پر فنڈنگ کر رہی ہے یا پھر وہ نہیں تو لوگ اس طرح سے فنڈ کر رہے ہیں. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ منفی لحاظ سے تو ان کی دھارل انوالومنٹ ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستانی حکومت کیا کر رہی ہے؟ آفٹر آل کب تک یہ شرمانے والا جو طریقہ کار ہے ہم اختیار کریں گے؟ اور ہم ان کو جو ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں لیٹ کال اے اسپیڈ اے اسپیڈ، یعنی ہم ان کو کلیئر کٹ کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہی آپ غلط کر رہے ہیں اور یہاں سے مہربانی کریں اپنا بوریا دفتر کال کیجیے.
یہ تھے پشاور یونیورسٹی کے انٹرنیشنل ریلیشن ڈپارٹمنٹ سے وابستہ پروفیسر حسین سہروردی. سوال یہ ہے کہ سعودی عرب ہتھیاروں کا اتنا بڑا خریدار ہے، اربوں ڈالر کے امریکی اور برطانوی ہتھیاروں کا مالک ہے، تو اب اسے پاکستانی لڑاکا طیاروں بحری جنگی جہازوں کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ یہی سوال میں نے سعودی عرب میں صحافی راشد حسین سے کیا.
سوال کا جواب دینا بہت آسان نہیں ہے، اسے آپ کو ایک مختلف تناظر میں دیکھنا پڑے گا. پہلی بات تو یہ کہ سعودی عرب کی جو فوج ہے وہ بیٹل ہارڈنڈ نہیں ہے، یہ بات بہت واضح ہے. سعودی عرب کی فوج نے اس طرح کی کوئی جنگ نہیں لڑی ہے جس طرح پاکستانی فوج لڑتی رہی ہے. شاید اسلحہ تو ہو لیکن اسلحے کے پیچھے جو ایک انسان ہوتا ہے ابھی تک وہ اتنا ہارڈنڈ نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی جنگ میں کلی طور پر خود اکیلا لڑ سکے.
تو اس کے پس پردہ خوف کیا ہے؟ اپنے جوانوں کے سر کٹ جائیں گے، انہیں گولی لگ جائے گی، یا خوف یہ ہے کہ ان میں لڑنے کا بھوتا حوصلہ ہے ہی نہیں، یا یہ کہ تاریخ میں تو انہوں نے جنگوں کا احوال پڑھا ہے کہ مسلمانوں نے کون سی جنگیں لڑی، کیسے جیتی ہیں، لیکن عملاً ان کے پاس نہ اس کے لیے ہمت ہے نہ کوئی ذائقہ چکھا ہے.
میں اسے ذائقہ نہ چکھنے کے مترادف کہوں گا یہاں کا جو سینیریو ہے کہ دیکھیے انہی کے آب و اجداد، آپ سے بہت زیادہ پرانی بات میں نہیں کر رہا ہوں، 50-60 سال پہلے تک یہ لوگ لڑتے رہے تھے، مختلف جنگوں میں بھی حصہ لیتے رہے تھے. ترکوں کے خلاف بھی نبرد آزما اگر لارنس آف عربیہ نے استعمال کیا تھا تو انہی لوگوں کو استعمال کر کے وہ جنگ جیتا تھا. لیکن اب کیفیت یہ ہے کہ جب سے ان کے پاس تیل کے پیسے آئے تو پورے ملک پہ اس کے اثرات آئے، اور اس کے لیے وہ سختی وہ محنت جو کرنے کی ضرورت. دیکھیے بنیادی طور پر میں اور مجھ جیسے یہاں کروڑوں لوگ کیوں موجود ہیں سعودی عرب میں کام کرنے کے لیے؟ یہاں لوگوں کی کمی تو نہیں ہے، لوگ تو ہیں، بے روزگار بھی ہیں، اور بے روزگاری کا ایک بہت بڑے مسائل سامنے آ رہے ہیں، حکومت سے لے کے ہر کوئی یہ ادراک ہے. لیکن اس کے باوجود راشد حسین جیسا آدمی یہاں کام کر رہا ہے، اپنا رزق کما رہا ہے. کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ شاید جو یہاں لوگ ہیں ابھی تک وہ اس قابل نہیں ہوئے کہ یہاں کی پوری ذمہ داری سنبھال سکیں. اور یہی وہ کیفیت ہے جو فوج پر بھی لاگو ہوتی ہے کہ فوج موجود ہے، فوج میں کچھ لوگوں میں بہت صلاحیتیں بھی ہیں، بہت سے لوگوں کی ٹریننگ بھی ہوئی ہے، لیکن اب بھی بہت سے ایک بڑی تعداد وہ ہے جس کو تیار ہونا ہے، جس میں وہ مینٹل ٹفنس لانی ہے، اور وہ ابھی نہیں آئی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کو باہر سے مدد کی اب بھی ضرورت ہے.
ٹھیک ہے، تو عرب لیگ کی فوج میں کن ملکوں کی فوج ہوگی؟ کیونکہ خود عرب ملکوں کے پاس تو روایتی فوج نہیں ہے نا. کویت پر حملہ ہوا، امریکی چلے آئے، بحرین میں پاکستان کے فوجی لائے گئے، داعش کے خلاف مغربی ملکوں کی مدد مانگی جا رہی ہے. تو یہ جو عرب لیگ کی فوج ہے، یہ ان کے بہادر کہاں سے آئیں گے؟
دیکھیے بنیادی طور پہ کہا جاتا ہے کہ اس میں مصر کے لوگ آ سکتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ اسے ایک بڑے پیرائے میں دیکھیے تو 67 کی جنگ میں مصر کی فوج کا کیا کتنا خوبصورت کردار تھا، یا کیا کچھ انہوں نے اچیو کیا. 73 کی جنگ میں انہوں نے بالکل بارلیف کی لائن کراس کی, لیکن اس کے بعد پیچھے ہٹنا پڑا جب امریکی مدد اسرائیل کو حاصل ہو گئی, فضائی مدد خصوصی طور سے. اور غالباً جب یہ عرب لیگ کی فوج کی بات کرتے ہیں تو اس میں مصر کا ایک ڈومیننٹ رول یقیناً ہوگا. یہ بھی ضرور ہے کہ اس کا ہیڈ کوارٹر قاہرہ میں ہوگا کہ عرب میں, کیونکہ دیکھیے مصر کے متعلق ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہ عرب دنیا کا حصہ ہے کہ افریقہ کا حصہ ہے, کبھی وہ افریقہ کا حصہ بھی بنتا رہا ہے, اور اس لیے یہ فیصلہ بھی ہونا باقی ہے.
اچھا, یہ تو جب ہوگا راشد حسین تب ہوگا, لیکن ایسی فوج کے بننے میں, معرض وجود میں آنے میں, تشکیل پانے میں مشکلات کون سی ہو سکتی ہیں یا ہیں؟
دیکھیے مشکلات بنیادی طور پہ سب سے پہلا تو یہ ہے کہ کہاں کہاں سے اس کے لیے کتنی فوج آئے گی, پھر وہ فوج کس کمان کے تحت ہوگی, کس کی حکومت کس کے حکم کے تحت چلے گی. دیکھیے ایک خلیج تعاون کونسل کی بھی ایک پینسولا شیلڈ فورس ہے, لیکن وہ فورس کہاں ہے؟ اربوں ڈالر خرچ کیے گئے ہیں لیکن وہ فورس کہیں نظر نہیں آتی. جب بوقت ضرورت جب ضرورت پڑتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے باہر سے لانے کی فوج کی ضرورت پڑتی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی تسلیم کرنے کی ضرورت ہے کہ ابھی انہیں بہت سا سفر طے کرنا ہے.
ریاض سعودی عرب سے, یہ تھے صحافی راشد حسین سیربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں پہ نظر عبدالرشید شکور کے ساتھ.
بنگلہ دیش کے دورے کی تیاری کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کا تربیتی کیمپ کل سے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں شروع ہو رہا ہے. کوچ وقار یونس کیمپ کی نگرانی کے لیے آسٹریلیا سے لاہور پہنچ چکے ہیں. پاکستانی کرکٹ ٹیم دورے بنگلہ دیش میں ایک ٹی ٹوینٹی, تین ون ڈے انٹرنیشنل اور دو ٹیسٹ میچز کھیلے گی, جس کے لیے وہ 13 اپریل کو ڈھاکہ پہنچے گی. تینوں ون ڈے اور واحد ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل 17, 19, 22 اور 24 اپریل کو میرپور میں کھیلے جائیں گے. پہلا ٹیسٹ میچ کھلنا میں 28 اپریل سے 2 مئی تک کھیلا جائے گا, جبکہ دوسرا ٹیسٹ میچ 6 سے 10 مئی تک میرپور میں ہوگا. آئی پی ایل کا 8th ٹورنامنٹ کل سے شروع ہو رہا ہے. افتتاحی میچ دفاعی چیمپئن کولکتہ نائٹ رائڈرز اور ممبئی انڈینز کے درمیان ایڈن گارڈنز کولکتہ میں کھیلا جائے گا. آئی پی ایل میں 8 ٹیمیں شریک ہیں. بی سی سی آئی نے اس ٹورنامنٹ میں مشکوک بالنگ ایکشن کے حامل بالر سے سختی سے نمٹنے کے بارے میں امپائرز اور میچ ریفریز کو ہدایت کر دی ہے. واضح رہے کہ یہ ہدایت اسی روز دی گئی ہے جب بی سی سی آئی کے بالنگ پینل نے ویسٹ انڈین آف اسپنر سنیل نارائن کا بالنگ ایکشن درست قرار دے دیا ہے. وہ گزشتہ چیمپئنز لیگ میں مشکوک بالنگ ایکشن کی زد میں آئے تھے اور اسی بنا پر وہ ورلڈ کپ میں حصہ نہ لے سکے تھے, حالانکہ انہیں ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں شامل بھی کیا گیا تھا. عالمی نمبر 1 نوویک جوکووچ نے میامی اوپن کے فائنل میں اینڈی مرے کو 7-6, 4-6 اور 6-0 سے شکست دے دی. یہ ان کا 5th میامی ٹائٹل ہے. امریکی گولفر جے بی ہومز نے ہیوسٹن اوپن جیت لی. انگلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے آج سے ویسٹ انڈیز کے دورے کا آغاز کیا ہے. اس کا پہلا وارم اپ 2 روزہ میچ سینٹ کٹس میں انویٹیشن 11 کے خلاف ہے. اس دورے میں انگلینڈ کی ٹیم 2 وارم اپ میچوں کے بعد ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلے گی.
کھیلوں کا احوال اپنے عبدالرشید شکور سے سنا, اور حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. داعش نے, دولت اسلامیہ نے, آئی ایس نے پاکستان میں حملے کیے ہیں. یہ آئی ایس والے کیا عرب ہیں یا خود طالبان ہیں جنہوں نے چولا بدل کر اب آئی ایس کی ٹوپی پہنی ہے؟ احوال آنے کو ہے. سہربین کا نصف ہے. اس موقع پر خاص خاص خبروں کی سرخیاں آتی ہیں. آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ کے مشترک اجلاس سے خطاب میں تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت نے یمن کی جنگ میں پاکستان سے بری، بحری اور فضائی تعاون کی امید ظاہر کی ہے۔ یمن میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ امداد فراہم کرنے کی کوششوں میں تاخیر کا سامنا ہے۔ کینیا کی گیریسا یونیورسٹی پر شدت پسند تنظیم الشباب کے حملوں کے بعد ملک کی فضائیہ نے صومالیہ میں تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بمباری کی ہے۔ فرانس کی وزارت دفاع کے مطابق مالی میں فرانس کے خصوصی فورسز نے ایک آپریشن کے دوران ایک ڈچ مغوی کو آزاد کرا لیا ہے جسے 3.5 سال پہلے مغوی بنایا گیا تھا۔ انڈونیشیا کی ایک عدالت نے 2 سزا یافتہ آسٹریلوی شہریوں کی سزائے موت کے خلاف ایک آخری اپیل بھی مسترد کر دی ہے۔ یہ دونوں ملزمان سن 2005 میں بالی میں ہیروئن اسمگل کرتے ہوئے پکڑے گئے تھے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے شمائلہ خان سے سنی اور سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سیربین کا بڑا موضوع یمن تھا، جس کے سلسلے میں ہم نے آپ کو تجزیے اور مختلف قسم کی رپورٹس بھی سنوائیں۔ کوشش تھی کہ یمن کے سلسلے میں احوال بھی آ سکے، لیکن وقت کی کمی ہے۔ دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان میں حملے ہوئے ہیں، یہ حملے آئی ایس نے کیے ہیں۔ یہ آئی ایس کہاں سے چلی آئی ہے اور اس کا وجود کس قدر اسٹرانگ ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں تفصیل سماعت فرمائیے حملے سمیت جو ہارون رشید نے تیار کی ہے۔
اس سال جنوری میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان سے علیحدہ ہونے والے چند شدت پسندوں کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کے لیے داعش کے نام سے ایک تنظیم کے قیام کا اعلان ویڈیو کے ذریعے کیا گیا، لیکن اس کے بعد سے یہ نئی تنظیم خاموش رہی۔ ماہرین کے خیال میں وہ انتظامی معاملات سے، جن میں وسائل کا حصول بھی شامل ہے، نمٹ رہی تھی۔ عسکری امور کے ماہر خادم حسین کی بھی یہی رائے ہے۔
مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر اس کا جو رول ہے ابھی تک اس کی خاموشی کا، وہ تنظیمی ساخت اور اس کے نیٹ ورک کے پھیلنے میں جو دیر لگتی ہے، شاید یہ اس وجہ سے ہے۔
ان انتظامی امور میں سب سے اہم مالی امداد کا عراق یا شام سے آنا سمجھا جا رہا تھا، جس میں ماہرین کے بقول تاخیر ہو رہی ہے۔ افغان صحافی سمی یوسفزئی کہتے ہیں،
ان کا یہ انتظار تھا کہ وہاں سے آئس کے جو ہیڈ کوارٹر ہے ان کے فائنانشل کی طرف سے یا ان کا مالی امداد آتے کہ نہیں آتے۔ بنیادی طور پر تو یہ میرے خیال میں بنیادی جو مالی امداد تھا ان کے لیے انہوں نے آئس کو جوائن کیا، لیکن بتایا جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی بہت زیادہ ریسورسز یا ہے نہیں یا دینا نہیں چاہتی یا ابھی تک آئس کے لیے یہ علاقہ اتنی پریارٹی نہیں ہے۔
دوسری جانب افغان طالبان کی جانب سے اپنے امیر ملا محمد عمر کی غیر معمولی طور پر سوانح عمری جاری کرنے کا بعض ماہرین یہ مطلب لے رہے ہیں کہ طالبان اپنے ساتھیوں کی داعش کی جانب جانے کو روک سکیں۔ بی بی سی پشتو کے طاہر خان کہتے ہیں،
جب سے 2001 میں طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد ملا عمر کو کسی نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ 2007 میں ان کا آخری جو ایک پیغام آیا تھا آڈیو کیسٹ میں اپنے کمانڈروں کو، وہ اس وقت کے ایک طالبان کے اہم کمانڈر تھے منصور دادُاللہ کے خلاف، اس کے بعد ملا عمر کی آواز بھی کسی نے نہیں سنی، اور کافی سارے افغانستان میں بلکہ وہاں تو اہلکاروں نے بھی یہ کہا تھا کہ شاید وہ زندہ ہی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کہ وہ شاید کسی جگہ پہ گرفتار ہو۔ تو اب جو حالیہ دنوں میں ازبکستان اسلامی تنظیم نے کہا ہے کہ انہوں نے طالبان کے امیر کو چھوڑ کر کے داعش کے وفاداری کا اعلان کیا ہے، تو ان کی بھی یہ دلیل تھی کہ ملا عمر کو 13 سال میں کسی نے دیکھا نہیں ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کو ایسا بھی کوئی طالبان کا بندہ نہیں ملا جس نے ملا عمر کو دیکھا ہو۔ تو ان تمام افواہوں کی وجہ سے میرے نظر میں طالبان نے سوانح عمری ایسے وقت میں دی ہے کہ ملا عمر کے حوالے سے کافی سارے شکوک شبہات پائے جاتے ہیں، اور اس کو طالبان کو ایک قسم کا نقصان بھی ہو رہا تھا، کیونکہ جو داعش کی طرف لوگ جا رہے ہیں ان کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ چونکہ امیر موجود نہیں ہے، امیر کی آواز نہیں ہے، امیر کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، تو ان کے لیے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت میں ان کو یہ اجازت دی ہے کہ اگر امیر کی صورتحال یہی ہو تو شاید وہ دوسری طرف یا دوسرے امیر کا انتخاب کر لیں۔
پاکستان کی حکومت اب تک اسے رد کرتی رہی ہے کہ اس کا کوئی وجود ہے یا اسے ہم کوئی سنجیدگی سے لینے کی کوشش کی ہے، تو اس حملے کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستانی حکومت کے رویے میں تبدیلی آئے گی؟
جو پاکستان میں ایک نئی پالیسی بننے والی ہے، سیکیورٹی پالیسی، اس میں دولت اسلامیہ یا داعش کو یا اسلامک اسٹیٹ کو وہ ایک خطرہ آپ سمجھتے ہیں۔ کچھ چند ہفتے پہلے ایک بریفنگ ہوئی تھی آف دی ریکارڈ کوئی پالیسی بنانے کے حوالے سے, تو اس میں یہ بھی دولت اسلامیہ کو, داعش کو بھی انہوں نے مینشن کیا تھا کہ یہ بھی پالیسی کا ایک حصہ ہوگا. تو اگر بظاہر وہ ذرا نہیں کہتے کہ یہ خطرہ ہے, لیکن اندر سے ان کو یہ ضرور محسوس ہو رہا ہے کہ ایک مسئلہ پاکستان کے لیے رہے گا, اور اس ذمہ داری کے بعد تو شاید ان کی جو بظاہر سوچ ہے یا جو بظاہر بیانات ہیں اس میں بھی ممکن ہے کوئی تبدیلی آ جائے.
بعض لوگوں کے خیال میں اورکزئی میں حملہ شاید ایک آدھ ہی ہو, لیکن اس تنظیم سے آنکھیں موڑی نہیں جا سکتی ہیں. عوامی نیشنل پارٹی کے سابق سینیٹر حاجی محمد عدیل کہتے ہیں,
آنکھیں اس کی تو بند نہیں کر لینی چاہیے. خود محترم اعتزاز صاحب نے کہا کہ افغانستان کے کچھ علاقوں پہ ان کا اثر زیادہ ہے, تو جب افغانستان کے علاقوں پہ اثر زیادہ ہے تو وہ تو پھر اثر ادھر بھی آ سکتا ہے. تو ہم وزیر داخلہ کے اس بیان سے بھی مطمئن نہیں ہیں.
حکومت کا تاہم کہنا ہے کہ تحریک طالبان جیسی مرکزی تنظیم کے خاتمے کے ساتھ ہی داعش کا بھی خاتمہ ہو جائے گا. یاد رہے کہ حکومت پاکستان نے شمالی وزیرستان میں کلدم تحریک طالبان پاکستان کے خلاف بھرپور کارروائی گزشتہ برس جون میں شروع کی تھی. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے بی بی سی کو گزشتہ دنوں ایک انٹرویو میں کہا,
دیکھیں اگر آپ اس کو طالبان کی تھریٹ کو کنٹین کر لیتے ہیں, ایلیمنیٹ کر لیتے ہیں, تو میرے نہیں خیال کہ کوئی اور انفیکشن یہاں پہ پنپ سکے گی. آپ جو بھی نام دے لیں, یہ لوگ تو ایک ہی ہیں نا.
شدت پسندی کے ڈسے ہوئے پاکستان کے لیے ماہرین کے بقول بہتر یہی ہے کہ وہ اسے آغاز سے ہی نمٹے, ورنہ یہ تنظیم بھی شدت پسندی سے متاثرہ علاقوں میں تیزی سے پھیل سکتی ہے. ہارون رشید, بی بی سی, اسلام آباد.
پاکستان کے قبائلی علاقے باجوڑ ایجنسی میں لڑکوں کے ایک سکول کے قریب دھماکہ ہوا ہے جس میں لیویز کے نائب صوبے دار ہلاک ہوئے ہیں. کلدم تنظیم تحریک طالبان کے ترجمان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی. پشاور سے تفصیل کے ساتھ عزیز اللہ خان.
یہ واقعہ آج صبح تحصیل ماموند کے علاقے بدانوں میں پیش آیا. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ نائب صوبے دار سلطان بخت لڑکوں کے اسکول کی جانب سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے کہ راستے میں دھماکہ ہوا. اہلکار نے بتایا کہ یہ دھماکہ دیسی ساختہ بم سے کیا گیا اور اسے اسکول کے ساتھ کچے راستے پر نصب کیا گیا تھا. پولیٹیکل انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ نائب صوبے دار سلطان بخت کی ڈیوٹی لڑکوں کے اسکول میں جاری امتحانات کے لیے لگائی گئی تھی. لیویز اہلکاروں نے اس واقعے کے بعد علاقے کو گھیرے میں لے لیا, لیکن کسی قسم کی کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی. حکام کا کہنا ہے کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ تھا. اس حملے میں اسکول کی عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. اس حملے کی ذمہ داری کلدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان کے ترجمان نے اپنی تنظیم کی جانب سے قبول کی ہے. باجوڑ ایجنسی میں کچھ عرصہ پہلے تک حالات انتہائی کشیدہ رہے. جہاں قبائلی رہنماؤں کو نشانہ بنایا گیا, وہاں علاقے کے نوجوانوں کو اغوا کر کے افغانستان لے جایا گیا تھا. اس کے علاوہ باجوڑ ایجنسی میں افغانستان کی جانب سے بھی شدت پسندوں نے متعدد حملے کیے تھے. باجوڑ ایجنسی میں سکولوں پر بھی یہ کوئی پہلا حملہ نہیں تھا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق دہشت گردی کے خلاف جنگ کے دوران پاکستان کے قبائلی علاقوں میں گزشتہ چند سالوں میں 500 سے زیادہ سکولوں کو نشانہ بنایا گیا, جن کی اب بحالی کا عمل بھی جاری ہے. باجوڑ ایجنسی میں اطلاعات کے مطابق 100 سے زیادہ سکول شدت پسندی کے واقعات میں تباہ ہوئے. گزشتہ سال اگست کے مہینے میں سکول وین کو دھماکے سے اڑایا گیا تھا, جس میں 3 خواتین اساتذہ اور 2 بچوں سمیت 6 افراد ہلاک ہو گئے تھے. عزیز اللہ خان, بی بی سی, پشاور.
پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوابی میں نامعلوم افراد نے ایک گاڑی پر حملہ کر کے 2 خواجہ سراؤں کو ہلاک کیا ہے. 3 افراد زخمی ہوئے ہیں. پشاور سے رفت اللہ اورکزئی.
پولیس کے مطابق یہ واقعہ اتوار اور پیر کی درمیانی شب سوابی کے علاقے سوڈیر میں یاروسین پولیس اسٹیشن کی حدود میں پیش آیا. یاروسین پولیس اسٹیشن کے انچارج ابرار خان نے بی بی سی کو بتایا کہ خواجہ سرا ایک گروپ کی شکل میں محفل موسیقی ختم ہونے کے بعد واپس جا رہے تھے کہ سوڈیر کے علاقے میں 3 موٹر سائیکلوں پر سوار 6 ملزمان نے انہیں روکنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ مسلح افراد خواجہ سراؤں کو اغوا کرنا چاہتے تھے, تاہم ان کی جانب سے مزاحمت پر مسلح افراد کی طرف سے فائرنگ کی گئی, جس میں 2 خواجہ سرا ہلاک اور 3 دیگر افراد زخمی ہوئے. زخمیوں میں 1 خواجہ سرا ڈرائیور اور 1 ڈولک بجانے والا شامل ہیں. 3 زخمیوں کو پشاور منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس اہلکار نے مزید بتایا کہ ملزمان نے 1 خواجہ سرا کو اغوا کر لیا تھا, تاہم بعد میں انہیں بازیاب کر لیا گیا. انہوں نے کہا کہ پولیس نے حملے میں ملوث 5 ملزمان کو اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا ہے، تاہم ایک ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ پولیس اہلکار کے مطابق بظاہر لگتا ہے کہ ملزمان ہلاک ہونے والے خواجہ سراؤں کے عشق میں مبتلا تھے، کیونکہ یہ ان کی ہر محفل موسیقی میں شرکت کرتے تھے۔ ہلاک ہونے والے خواجہ سراؤں کی عمر 18 سے 20 سال کی لگ بھگ بتائی جاتی ہے، اور ان میں 2 کا تعلق سوابی اور 1 کا پشاور سے ہے۔ مرنے والے خواجہ سراؤں کی لاشیں پشاور سے سوابی منتقل کر دی گئی ہے۔ خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں خواجہ سراؤں پر حملوں کے واقعات پہلے بھی پیش آتے رہے ہیں۔ گزشتہ سال مارچ میں ضلع چارسدہ میں خواجہ سراؤں کی گاڑی پر حملہ کیا گیا تھا، جس میں ایک خواجہ سرا ہلاک ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے چارسدہ میں ہی پولیس کے ایک ایس آئی نے ایک خواجہ سرا کے ساتھ جنسی تشدد کی کوشش کی تھی، جس میں خواجہ سرا نے پولیس اہلکار سے پستول چھین کر خود کو گولی مار دی تھی، جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے۔ تاہم اعلیٰ پولیس حکام نے اس واقعے کا سختی سے نوٹس لیتے ہوئے مذکورہ ایس آئی کو معطل کر کے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا تھا۔ عرفت اللہ اورگزئی، بی بی سی، پشاور۔
ادھر پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ اور ضلع گوادر میں دستی بم حملے اور فائرنگ کے واقعے میں 6 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ گوادر میں زخمی ہونے والے ماہی گیر ہیں، جن کا تعلق صوبہ سندھ سے ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
زخمی ہونے کا واقعہ ضلع گوادر کے علاقے پسنی کی سمندری حدود میں پیش آیا۔ پسنی انتظامیہ کے اہلکار نے بتایا کہ پسنی کی سمندری حدود میں ایک لانچ ماہی گیری میں مصروف تھی۔ نامعلوم افراد کی جانب سے فائرنگ کے نتیجے میں لانچ میں موجود 4 ماہی گیر زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے ماہی گیروں میں سے ایک کا تعلق کراچی اور باقی 3 کا تعلق اندرونی سندھ سے بتایا جاتا ہے۔ اہلکار کا کہنا تھا کہ زخمی ہونے والے ماہی گیر غیر قانونی طور پر بلوچستان کی سمندری حدود میں ماہی گیری کر رہے تھے۔ زخمی ہونے والے ماہی گیروں کو علاج کے لیے کراچی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ان ماہی گیروں کے لانچ پر حملے کا محرک معلوم نہیں ہو سکا، اور نہیں تاحال کسی نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ادھر کوئٹہ شہر میں گزشتہ شب نامعلوم افراد نے ایک اجام کی دکان پر دسی بم سے حملہ کیا۔ کوئٹہ پولیس کے اہلکار نے بتایا کہ حملہ سیٹلائٹ ٹاؤن کے علاقے میں کیا گیا۔ پولیس اہلکار کا کہنا تھا کہ نامعلوم افراد ایک موٹر سائیکل پر اجام کی دکان پر آئے اور وہاں دستی بم پھینکا۔ دستی بم کے پٹنے سے دکان میں موجود 2 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمی ہونے والے دونوں افراد سیٹلرز بتائے جاتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں آج دن بھر میں 3 مسلح حملے ہوئے، جن میں 3 پولیس اہلکار ہلاک اور دیگر کئی زخمی ہوئے۔ حالیہ سیلاب کے بعد کشمیر میں حکومت بڑے پیمانے پر سیاحت کو فروغ دے رہی ہے، لیکن مزید سیلاب کے خدشات اور مسلح تشدد میں اضافے سے سیاحت کی صنعت کو خطرات لاحق ہیں۔ سری نگر سے ریاض مسرور۔
پولیس کا کہنا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد نے جنوبی کشمیر کے شوپیان ضلع میں ڈیوٹی پر تعینات 5 پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کی، جس میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے ایک اعلیٰ افسر نتیش کمار نے بتایا کہ ہسپتال لے جاتے ہوئے 3 پولیس اہلکاروں کی موت ہو گئی۔
پولیس پرسنل تھے، ان پہ اٹیک ہوا ہے، انویسٹیگیشن کے لیے علاقے میں گئے ہوئے۔ اس علاقے میں ملٹنٹس کی ادروائز بھی پریزنس تھی، اسی رپورٹ ہمارے پاس تھی۔ یہ تو پرانی دوائب رہی ہے، بیچ میں جو ہے بیچ میں اپنی پریزنس شو کرنے کے لیے اس قسم کی اٹیک کرتے رہتے ہیں۔
مسٹر کمار نے بتایا کہ حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، لیکن انہیں تلاش کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر آپریشن شروع کیا گیا ہے۔ آج ہی پلوامہ ضلع کے ترال علاقے میں بھی نامعلوم مسلح افراد نے رفیق احمد بٹ نامی شہری کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ رفیق ایک سابق شدت پسند تھے۔ شمالی کشمیر کے پٹن قصبے میں بھی نامعلوم مسلح حملہ آوروں نے پولیس کے ایک افسر کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ چند روز قبل شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں بھی ایک پولیس اہلکار اور ایک فوجی اس وقت ہلاک ہو گئے جب ایک چھاپے کے دوران مسلح افراد نے فوج اور پولیس کے مشترکہ دستے پر فائرنگ کی۔ بعد میں پولیس نے بتایا کہ مسلح حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک ایسے وقت جب کشمیر میں لوگ سیلاب کے اثرات سے پوری طرح باہر نہیں آئے ہیں، حکام نے مضافاتی علاقوں اور دیہات میں سیکیورٹی کے انتظامات سخت کر دیے ہیں۔ اس دوران مفتی محمد سعید نے کہا ہے کہ کشمیر بھارت کا تاج ہے، اور یہاں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر مہم چلائے گی، لیکن سیاحت سے جڑے تاجروں کا کہنا ہے کہ سیلاب کے خدشات اور تشدد میں اضافے کی وجہ سے سیاحت کی صنعت متاثر ہو سکتی ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس کہتی ہے کہ وہ امدادی سامان سے بحری اور ہوائی جہاز سے یمن کے شہر سنا میں اتارنے کی کوشش کر رہی ہے, لیکن کشیدگی کے باعث امدادی سرگرمیاں شروع کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ادھر جنوبی شہر عدن میں باغیوں اور صدر ہادی کے حامیوں میں نئی جھڑپوں کے دوران کم سے کم 50 افراد مارے گئے ہیں. تفصیل کے ساتھ ظہیر الدین بابر.
جنگ کے دوران رضاکارانہ خدمات دینے والی تنظیم آئی سی آر سی یعنی انٹرنیشنل کمیٹی آف ریڈ کراس نے کہا ہے کہ اسے یمن میں امداد پہنچانے کی اجازت تقریباً ایک ہفتے کے مذاکرات کے بعد سعودی قیادت میں قائم اتحاد سے ملی, جس کے ہاتھ میں آج کل یمنی فضائی حدود کا کنٹرول ہے. آئی سی آر سی دو ہوائی جہاز یمن بھیجنا چاہتی ہے, ایک طبی سامان سے بھرا ہوا اور دوسرا رضاکاروں سے. میری کلیئر سنا میں آئی سی آر سی کی ترجمان ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اتحادیوں اور یمن کے حکام سے اجازت لی ہے کہ وہاں 48 ٹن وزنی طبی سامان سے بھرے ہوئے ہوائی جہاز بھیجیں. امید ہے کہ ہم انہیں کل یا پرسوں تک سنا پہنچا دیں گے. اطلاعات ہیں کہ یمن میں انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے. بہت سے شہروں میں بجلی اور خوراک کی ترسیل رک گئی ہے. جنوبی شہر عدم میں حوثی باغیوں اور صدر عبدالربوح منصور ہادی کے حامی دستوں کے درمیان شدید لڑائی جاری ہے. سعودی قیادت میں اتحادی ممالک کے جنگی طیارے بھی عدن کے گرد و نواح میں باغیوں کے ٹھکانوں پر بمباری کر رہے ہیں. 20 سالہ نسمان عثمان عدن کی شہری ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ 3 دن سے ہم خوف کے سائے میں ہیں. ہر طرف گولہ باری اور بھاری اسلحے کی گونج ہے. یہ اسلحہ عام شہریوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. بہت سے شہریوں کی جانیں گئی ہیں اور بہت سے لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں. اطلاعات ہیں کہ عدن میں پانی کی فراہمی 3 دن سے بند ہے. گلیوں میں لاشیں بکھری پڑی ہیں اور لوگوں میں خوف ہے کہ لاشیں اٹھانے نکلے تو شہر میں پھیلے ہوئے نشانہ بازوں کی گولیوں کی زد میں آ سکتے ہیں.
ظہیر الدین بابر کی رپورٹ. سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ.
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس, ایم آئی کے پاس, ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں, جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں, تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے. زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں, کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے, کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں. وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے. جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس نے اسرائیل کی جانب سے ملنے والی ٹیکس کی آمدنی وصول کرنے سے انکار کیا ہے. اس سے قبل اسرائیل نے فلسطین کے لیے ٹیکس سے حاصل ہونے والے ہزاروں ڈالر مالیت کو منجمد کیا تھا. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ, جعفر رضوی کی زبانی.
صدر محمود عباس نے ٹیکس کی آمدنی میں کٹوتی کی وجہ سے ٹیکس سے حاصل ہونے والی یہ آمدنی ہی وصول کرنے سے انکار کر دیا ہے. انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی جانب سے مکمل رقوم فراہم نہ کرنے پر وہ جرائم کی عالمی عدالت سے رجوع کریں گے. اسرائیل فلسطینی انتظامیہ کا ٹیکس وصول کرتا ہے, لیکن گزشتہ جنوری سے اسرائیل نے ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی کی منتقلی روک دی ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ جرائم کی عالمی عدالت میں فلسطین کی رکنیت کے بعد احتجاجاً رقم منجمد کی گئی. جرائم کی عالمی عدالت کا رکن بننے کے بعد فلسطین کو اسرائیل کے خلاف مبینہ جنگی جرائم کے تحت قانونی چارہ جوئی کا اختیار حاصل ہو گیا ہے. اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے ٹیکس سے حاصل ہونے والی آمدنی میں سے پانی بجلی سمیت فراہم کی جانے والی دیگر خدمات کی کٹوتیاں کی ہیں. اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں خراب ہوتی ہوئی صورتحال اور انتہا پسندی بڑھنے پر ذمہ دارانہ اقدامات کی ضرورت ہے. ادھر رام اللہ میں ایک ریلی سے خطاب میں صدر محمود عباس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ بغیر کٹوتی کے رقم ادا کی جائے. انہوں نے کہا کہ ہم رقم اسرائیل کو واپس بھیج رہے ہیں, یا تو وہ ساری رقم ہمیں ادا کرے یا پھر ہم ثالثی کے لیے جرائم کی عالمی عدالت کا رخ کریں گے. اسرائیلی وزیراعظم کے عملے کے ایک اہلکار نے خبر رساں ادارے رائٹرز کو بتایا کہ اگر فلسطینی اتھارٹی کہے گی تو وہ واپس کی جانے والی رقم کسی بھی وقت دوبارہ بھجوانے کو تیار ہیں. ٹیکس سے حاصل ہونے والی رقوم کو اسرائیل کی جانب سے منجمد کرنے کے فیصلے سے فلسطینی اتھارٹی کی 2/3 آمدنی ختم ہو گئی تھی اور حکومت کو ہزاروں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 40% تک کٹوتی کرنا پڑی تھی. اسرائیل نے گزشتہ دہائی میں 3 بار اس آمدنی کی منتقلی روکی ہے، لیکن اس برس ٹیکس آمدنی منجمد کرنے سے فلسطین کا اقتصادی خسارہ 15% تک پہنچ گیا ہے اور بے روزگاری کی شرح 25% ہو گئی ہے۔
آئیے پاکستان چلتے ہیں۔ یمن کے تنازع پر بلایا گیا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس آغاز میں بدمزگی کا شکار ہوا۔ حکمراں جماعت مسلم لیگ کے ارکان نے پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کا نعروں سے استقبال کیا اور اسپیکر اور وزراء کے سمجھانے کے باوجود وہ مسلم تحریک انصاف کے خلاف جملے کستے اور تانہ زنی کرتے رہے۔ پارلیمنٹ کے اجلاس کے ماحول کے بارے میں آصف فاروقی کی رپورٹ، جو ایوان کے اندر ہونے والے شور شرابے سے شروع ہوتی ہے۔
ایسا لگا کہ جیسے مسلم لیگی ارکان اپنا سارا غصہ ایک ہی دن میں نکال دینے کے ارادے سے پارلیمنٹ ہاؤس آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ اسپیکر ایاز صادق اجلاس کی کارروائی کا باقاعدہ آغاز کرتے، مسلم لیگی ارکان نے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی سے شور مچا مچا کر ایوان سے معافی مانگنے کا مطالبہ شروع کر دیا۔
ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے، بہت امپورٹنٹ ایشو ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہا ہے۔
اس شور شرابے اور پی ٹی آئی کے خلاف احتجاج کے دوران بعض مسلم لیگی ارکان کچھ نازیبا اور غیر پارلیمانی نعرے بھی بلند کرتے رہے، خلاصہ جن کا تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ کو جالی اور ارکان کو چور اچکے کہنے پر معافی مانگے۔ حکمران جماعت کے ارکان کو خاموش کروانے کی تمام تدبیریں بے سود ثابت ہوئیں۔
خواجہ صاحب kindly tell your members to order in the house کریں۔ ڈار صاحب پلیز ریکویسٹ یور ممبرز ٹو ٹیک دیئر سیٹس۔
واضح رہے کہ اسلام آباد میں پچھلے سال دیے گئے احتجاجی دھرنے کے دوران پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان مسلسل منتخب اداروں کو جعلی کہتے رہے اور اس میں بیٹھے ارکان کے بارے میں بھی بعض نازیبا باتیں کرتے رہے۔ اسی بنا پر عمران خان اور ان کے ساتھیوں نے قومی اسمبلی سے استعفے بھی دے دیے تھے۔ آج جب عمران خان کی قیادت میں پی ٹی آئی کے ارکان پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں آئے تو جمعیت علماء اسلام کے مولانا امیر زمان نے نکتہ اٹھایا کہ یہ ارکان تو قومی اسمبلی سے مستعفی ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ اس ایوان کے لیے اجنبی ہیں۔
مولانا صاحب یہ مجھے فیصلہ کرنے دیجئے، یہ میں آپ کو پہلے بات کرنے دیں، لیڈر آف دی اپوزیشن کو میں جواب دیتا ہوں۔
اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، جو کہ اجلاس کی صدارت کر رہے تھے، انہوں نے اس تنازع کی وضاحت کرتے کہا،
اور رولز آف بزنس جو رول 43 ہے وہ بھی بہت کلیئر تھا کہ جب تک والنٹری اور جینوئن نیچر نہیں ڈٹرمن ہوگی آئی کین ناٹ ایکسیپٹ دی ریزگنیشن۔ میرے لیے آج بھی یہ ممبران اسی طرح ہیں جس طرح باقی سارے ممبران ہیں، ان کی اسی طرح عزت ہوگی۔
پارلیمنٹ کے اس مشترکہ اجلاس میں وقفے کے دوران عمران خان جب باہر آئے تو انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایک بار پھر اپنا الزام دہرایا کہ یہ اسمبلی دھاندلی کی پیداوار ہے۔ وقفے کے بعد جب اجلاس شروع ہوا تو ایم کیو ایم کے فاروق ستار نے نکتہ اٹھایا کہ پی ٹی آئی کے ارکان چونکہ اپنی رکنیت سے استعفے دے چکے ہیں، لہٰذا وہ اس ایوان کے لیے اجنبی ہیں اور ان کی موجودگی سے ایوان کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ ایم کیو ایم نے پی ٹی آئی ارکان کو ایوان میں واپسی کی اجازت ملنے پر پارلیمنٹ کے اجلاس سے علامتی واک آؤٹ بھی کیا۔
اسٹرینجرز کی موجودگی میں اگر آپ ہاؤس چلائیں گے تو اس ہاؤس کی اپنی کانسٹیٹیوشنلٹی پر بھی ایک کوئسچن آئے گا، اور وہ سوال آیا ہے، وہ سوال میں اٹھا رہا ہوں۔
اسپیکر ایاز صادق نے ایک بار پھر اپنی رولنگ دہراتے ہوئے پی ٹی آئی ارکان کی واپسی کو جائز قرار دیا، جس پر وزیر دفاع خواجہ آصف نے اپنے مختصر جذباتی خطاب میں کہا کہ اسپیکر کا فیصلہ درست، لیکن پی ٹی آئی ارکان کو بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔
لیکن ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے۔
خاموش خواجہ آصف کی اس شعلہ بیانی کے دوران پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان اور دیگر ارکان خاموشی سے بیٹھے رہے، جبکہ حکمران جماعت کے ارکان نے خوب ڈیسک بجائے اور نعرے لگائے۔ آصف فاروقی، بی بی سی اسلام آباد۔
گھبرا گیا آج پروگرام کی رپورٹ ہے، سن سن کر کے موضوع بدلتے ہیں، ایسا موضوع شاید آپ کو بھی جھٹکا آئے۔ اینٹی بایوٹکس بہت خطرناک قسم کے جراثیم کا علاج کرتی ہیں، لیکن اب کچھ نئی اینٹی بایوٹکس دریافت کی جا رہی ہیں، دنیا بھر میں تحقیق ہو رہی ہے۔ پاکستان میں کچھ محقق کاکروچز پہ تحقیق کر رہے ہیں کہ ان کا ڈیفنس میکانزم کیسا ہے، کیا انسان سے بھی بہتر ہے، ان پہ دوائیں اثر کیوں نہیں کرتی، ان کے لیے اینٹی بایوٹکس تیار کی جا رہی ہیں۔ ریاض سہیل نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ باقیہ تفصیل وہ آپ کو سمجھائیں۔
ایمپریس مارکیٹ میں کئی جگہ یہ آوازیں سننے کو ملتی ہیں، جہاں کاکروچ سمیت دیگر کیڑے مکوڑوں سے چھٹکارے کے زہر اور کیمیکل فروخت ہو رہے ہیں۔ کاکروچ سے ہر کوئی بیزار ہے، لیکن ان پر کوئی بھی دوا اثر نہیں کرتی، یہ اتنے طاقتور کیسے ہیں؟ آغا خان یونیورسٹی کے ماہرین اسی بات کی تحقیق کر رہے ہیں کہ انسان تو جراثیم سے بچنے کے لیے گند کچرے سے دور رہتے ہیں، لیکن کاکروچ جیسے کیڑے مکوڑوں کی اسی میں افزائش ہوتی ہے۔ کراچی میں آغا خان یونیورسٹی کی لیبارٹری میں کاکروچ کے جسم کے تمام حصوں اور خون کو الگ کر کر ان کا مشاہدہ کیا گیا، اور بالآخر ڈاکٹر نوید احمد کی ٹیم یہ راز معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئی کہ کاکروچ کا مدافعتی نظام مضبوط کیوں ہے۔
اس کے برین میں ہمیں کافی سارے مالیکیولز ایسے ملے جو کہ جن میں اینٹی بیکٹیریل پراپرٹیز تھے، پھر وہ نو مالیکیولز کو ہم اب آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں تاکہ فیوچر میں ہم ان کی کیمیکل سنتھسس کر سکیں ان دا لیب۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جب بھی آپ کو اینٹی بایوٹک چاہیے ہو تو آپ کاکروچ فارم کریٹ کریں، نیچرلی آپ نے کیمیکل آئیڈینٹی آپ کو پتہ ہوگی وہ آپ سنتھسائز کر سکیں گے، پھر آپ وہ سنتھسائز کر کے اس کے لوکل مارکیٹ میں آپ اویلیبل کر سکیں گے۔
امریکانہ نسل کے کاکروچ کی افزائش آغا خان یونیورسٹی کی لیبورٹری کے صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے، اور 30 روز کا کاکروچ تجربے کے لیے موزون سمجھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر نوید کے مطابق ہو سکتا ہے کہ غیر صحت مند ماحول میں پائے جانے والے کاکروچ میں مزید مدافعتی مالیکیول ہوں۔
تو نو مالیکیول تو ہیں جو کلین انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ جو ایکچوئل ڈرٹی انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں ان میں کئی مالیکیولس ہوں۔ تو ریسرچ کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ جو دوسرے انوائرمنٹس میں، جو انہیلتھی انوائرمنٹ میں یا انہائیجینک انوائرمنٹ میں جو اسپیشیز رہ رہی ہیں، ان میں بھی پوٹینشیل مالیکیولس ہو سکتے ہیں جو کہ اینٹی بایوٹکس یا اینٹی مائکروبیل کے طور پہ ثابت ہو سکتے ہیں۔
محققین کا کہنا ہے کہ کاکروچ سے ملنے والے مالیکیول انسانی جسم میں انفیکشن پیدا کرنے والے ایم آر ایس اے اور ای کولائی بیکٹیریا کے خاتمے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال لاکھوں افراد ہیزے، ہیپاٹائٹس، ٹائفائڈ، ملیریا، نمونیا اور ٹی بی کا شکار ہوتے ہیں، جن سے نجات یا روک تھام کے لیے انہیں اینٹی بایوٹکس کا سہارا لینا پڑتا ہے، لیکن بعض مریضوں میں یہ جراثیم اس قدر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان پر روایتی اینٹی بایوٹکس اثر نہیں کرتی۔ آغا خان کے شعبہ پیتھولوجی اینڈ لیبارٹری میڈیسن کی پروفیسر زہرا حسن سے میں نے پوچھا کہ آخر یہ دوائیں کیوں بے اثر ہو رہی ہیں۔
کہ اگر آپ کسی جراثیم کے خلاف استعمال غلط کریں، مطلب کم استعمال کریں، پورا کورس نہ دیں، تو پھر وہ جراثیم کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس کے خلاف اس کو طاقت یا ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پاکستان میں کافی ہوتا ہے، کافی اسٹڈی کی گئی ہیں جہاں دیکھا ہے کہ لوگ غلط اینٹی بایوٹک کے نسخے لکھتے ہیں، اور ہر قسم کے پیٹ کی بیماری کے لیے، سینے کی بیماری کے لیے، ٹی بی کی بیماری کے لیے جو لمبا عرصہ دینا چاہیے وہ کم عرصہ کا دیتے ہیں، کیونکہ تھوڑے دنوں میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ بہتر ہو گیا اور پھر اینٹی بایوٹک لینا چھوڑ دیتے ہیں۔
اینٹی بایوٹکس کو متعارف کرانا انتہائی طویل اور مہنگا کام ہے، اس لیے اس پر تحقیق بھی محدود ہے۔ ڈاکٹر نوید احمد خان کا کہنا ہے کہ مالیکیول کی شناخت اور کیمیکل کی تیاری کے بعد اس کو جانوروں اور بعد میں کسی رضاکار پر آزمایا جائے گا، اس پورے مرحلے کے لیے کم سے کم 10 سال کا عرصہ درکار ہے۔ ریاض سہیل، بی بی سی کراچی۔
تو اب پتہ چلا کہ اینٹی بایوٹکس اگر شروع کی جائے تو اس کو بیچ میں نہیں چھوڑتے، ہاں 5 گولیاں لے لیں، طبیعت ٹھیک ہو گئی، اب اینٹی بایوٹکس لے کر کے کیا کروں؟ جتنا کورس ہو، ہدایت ڈاکٹر کی یہ ہے، اس کو پورا کیجیے۔ اور ہاں، اگر بیچ میں چھوڑ دیا تو ہوگا کیا؟ جراثیم مضبوط ہو جائیں گے، وہ اپنا مدافعتی نظام اور تگڑا کر لیں گے, اور رہ گئی آپ کی اینٹی بایوٹک تو وہ بھاڑ میں گئی, کسی کام نہیں آئے گی. ریاض مسرور کی, ریاض سہیل کی رپورٹ میں کم از کم میسج تو یہی تھا. یہاں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سیربین کی ایڈیٹر تھی ماہ پارا سبدہ, پروڈیوسر تھے جعفر رضوی, اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق اور لندن سے مارکو اوریانتو. تو یہاں حسب معمول میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا. سیربین سننے کا بہت بہت شکریہ, لیکن آخر میں خاص خاص خبروں کی سرخیوں کی باری ہے, اور آج خبروں کی ذمہ داری ہے شمائلہ خان کی.
پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب میں تصدیق کی ہے کہ سعودی حکومت نے یمن کی جنگ میں پاکستان سے بری, بحری اور فضائی تعاون کی امید ظاہر کی ہے. یمن میں انسانی صورتحال تیزی سے بگڑتی جا رہی ہے. بین الاقوامی امدادی ادارے ریڈ کراس کا کہنا ہے کہ امداد فراہم کرنے کی کوششوں میں تاخیر کا سامنا ہے. کینیا کی گیریسا یونیورسٹی پر شدت پسند تنظیم الشباب کے حملوں کے بعد ملکی فضائیہ نے صومالیہ میں تنظیم کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا کر بمباری کی ہے. ترکی میں ایک بائیں بازو کے شدت پسند دھڑے کی جانب سے وکیل استغاثہ کو مخفی بنائے جانے کی تصویر انٹرنیٹ پر شائع ہونے کے بعد حکام نے ملک میں انٹرنیٹ تک رسائی کو محدود کر دیا ہے. بنگلہ دیش کے شمال مغربی علاقوں میں آنے والے ایک طوفانی سلسلے نے اس پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے, جس کی زد میں آ کر اب تک کم از کم 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہیں.